बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कसम है एक पहर चढ़े दिन की और कसम है रात की जब वो चीज़ों की पर्दापोशी कर ले। तुम्हारे परवरदिगार ने ना तुमको छोड़ा है और ना तुमसे नाराज़ हुआ है और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं ज़्यादा बेहतर है और अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इस कदर अता कर देगा कि तुम खुश हो जाओ। क्या उसने तुमको यतीम पाकर पनाह नहीं दी है और क्या तुमको गुमगश्ता पाकर मंजिल तक नहीं पहुंचाया है और तुमको तंग दस्त पाकर गनी नहीं बनाया है। लिहाजा अब तुम यतीम पर कहर ना करना और साइल को झिड़क मत देना और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामईन, आज जुमेरात है, फरवरदीन की 12, अप्रैल की 1 और शाबान की 18 तारीख, और आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की पहली मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। सामिन, हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे से हुआ। आज सूरह ज़ुहा की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे क़ारी जनाब करीम मंसूरी। सामिन, थोड़ी देर के बाद हम आलमी खबरें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आलमी खबरों के बाद समाअत फरमाइएगा प्रोग्राम अंदाज़े जहान। अंदाज़े जहान के बाद यौम इस्लामी जमहूरिया की मुनासबत से तरतीब दिया हुआ खसूसी प्रोग्राम आप समाअत फरमाएंगे। उसके बाद हम तारीखी मालूमात पर मबनी प्रोग्राम यादों के झरोके आपकी खिदमत में पेश करेंगे। यादों के झरोके के बाद समाअत फरमाइएगा आज के दिन की दुआ और उसका तर्जुमा, और यही हमारा इस वक्त की नशियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। सामिन, ये थी हमारे इस वक्त नशर होने वाले प्रोग्रामों की तफसील। हम आपको बता दें कि इस वक्त आप हमारी नशियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर समाअत फरमा रहे हैं। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت نے ایرانی قوم کے خلاف پابندیوں کے جاری رہنے کو ایک غیر انسانی اقدام بتایا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ پہلے کی طرح نہیں رہ گیا ہے بلکہ زوال کے مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ پاکستان میں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح بڑھ کر 10.8% ہو گئی ہے، اور ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے 7ویں اور 8ویں مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت نے ایرانی قوم کے خلاف پابندیوں کے جاری رہنے کو ایک غیر انسانی اقدام بتایا ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کے روز کورونا سے مقابلے کی ماہر کمیٹیوں کی نشست میں کہا کہ دواؤں اور ویکسین تک رسائی تمام ممالک کو حاصل واضح ترین حقوق میں سے ہیں، لیکن ایرانی قوم اس فطری حق سے محروم ہے اور اس حق کو چھیننا ایک بڑا ظلم اور غیر انسانی اقدام ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایرانی قوم کے خلاف پابندی اور معاشی جنگ جو امریکہ کی پچھلی حکومت نے شروع کی تھی اور اس ملک کی نئی حکومت کے دور میں بھی بدستور جاری ہے، کہا کہ ایران تک دواؤں اور ویکسین کی ترسیل میں حائل رکاوٹوں کو ختم کیے جانے کے دعووں کے باوجود اس سلسلے میں اب بھی متعدد سنجیدہ مشکلات موجود ہیں، اور اس غیر انسانی اقدام نے ایرانی عوام کی جان کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ صدر روحانی نے ایران کے اندر کورونا کی ویکسین کی تیاری کے لیے کی جانے والی کوششوں اور ان کی کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس سال ملک میں ویکسینیشن کے عمل کی تکمیل کے ساتھ ہی ایران میں کورونا کو پوری طرح سے کنٹرول کر لیا جائے گا۔ سماجی رابطے کی ایک مشہور ویب سائٹ یوٹیوب نے بدھ کے روز کسی بھی طرح کی پیشگی اطلاع یا وارننگ کے العالم ٹی وی چینل کا اکاؤنٹ بند کر دیا ہے۔ اس سے قبل اس ٹی وی چینل کو کسی بھی طرح کی خلاف ورزی پر یوٹیوب کی طرف سے وارننگ دی جاتی تھی، جسے عام طور پر برطرف کر دیا جاتا تھا، لیکن اس بار یوٹیوب نے کسی بھی اطلاع کی بغیر العالم کے اکاؤنٹ کو بند کر دیا ہے۔ یوٹیوب نے اسی طرح بدھ کے روز ہی ایران کے انگریزی زبان کے ٹی وی چینل پریس ٹی وی کا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب سوشل میڈیا پر ایران کے ٹی وی چینلوں کے اکاؤنٹ کو بند کیا گیا ہو۔ ایران کے ان ٹی وی چینلوں کا اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے ان امریکی سوشل میڈیا کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چینل استقامت کے محاذ کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جبکہ ایران کے انگریزی اور عربی زبان کے ٹی وی چینل پریس ٹی وی اور العالم بھی دیگر ذرائع ابلاغ کی طرح خبر اور اطلاع رسانی کا کام ہی کرتے ہیں۔ برقی موٹر گاڑیوں کی تیاری ایک قومی افتخار ہے، اور ایران کی مپنا انجینئرنگ کمپنی دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کر کے مکمل دیسی الیکٹرانک گاڑی بنا رہی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق مپنا کمپنی میں برقی گاڑیاں تیار کرنے کی مشینیں اور کل پرزے پوری طرح سے ایرانی ماہرین نے تیار کیے ہیں، اور یہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے سہارے کیا گیا ہے۔ اب ایران بھی دنیا کے ایسے اہم ملکوں کی صف میں کھڑا ہو گیا ہے جو اس ٹیکنالوجی کو تیار کر رہے ہیں۔ البتہ اس ٹیکنالوجی کے نئے ہونے کے سبب اسے ابھی بہت زیادہ تعداد میں تیار نہیں کیا گیا ہے، لیکن اب تک 1000 سے زیادہ الیکٹرانک موٹر گاڑیاں تیار کی جا چکی ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ پہلے کی طرح نہیں رہ گیا ہے بلکہ زوال کے مرحلے میں پہنچ چکا ہے، اور اسرائیل بھی اپنے آقا کی طرح ہی زوال اور بکھراؤ کی جانب بڑھ رہا ہے، اور یہ وہی چیز ہے جسے قائد انقلاب اسلامی کئی بار زور دے کر کہہ چکے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے بدھ کی شام شیخ القاضی احمد زین کی برسی کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت استقامت کا محاذ اپنی تاریخ کے سب سے دشوار اور خطرناک مرحلے کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، اور اس نے خطروں کے مقابلے میں سنجیدہ اقدامات انجام دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ استقامتی محاذ نے اپنی صلاحیتوں کی تقویت کی ہے، اور اسرائیلی استقامت کے محاذ کی بڑھتی ہوئی طاقت سے سخت ہراساں ہیں اور جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں، جبکہ وہ جنگ سے سخت خوف زدہ ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے یمن میں امن مذاکرات کے بارے میں کہا کہ فریبی میڈیا سعودی عرب کو مظلوم دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آل سعود امن کے خواہاں ہیں اور انصار اللہ امن کی پیشکش کو مسترد کر رہا ہے، لیکن یمن میں جنگ کے بارے میں سعودی عرب کی نئی تجویز یمن کے خلاف نئی میڈیا وار کی ہے۔ پاکستان میں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح بڑھ کر 10.8% ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 4,757 نئے مریضوں اور 78 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,848 کرونا کے مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 14,434 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 50,397 ہو گئی ہے، جن میں سے 3,197 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں دوسرے دن بھی کمی ریکارڈ کی گئی۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے کل اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 53,480 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس سے منگل کے مقابلے میں بدھ کے دن معمولی کمی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ منگل کو ہندوستان میں 56,000 سے زائد نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا تھا، جبکہ اسے ایک دن قبل یعنی پیر کو یہ تعداد 68,000 سے زائد بتائی گئی تھی۔ ہندوستانی وزارت صحت نے کل بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 354 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,62,568 ہو چکی ہے۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے 7ویں اور 8ویں مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کولکتہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے بدھ کو مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے 7ویں اور 8ویں مرحلے کے لیے ایک ساتھ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ 7ویں مرحلے میں 26 اپریل کو ریاست کے 5 اضلاع میں 36 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوگی، اور 8ویں مرحلے میں 4 اضلاع کی 35 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے 7ویں اور 8ویں مرحلے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے ساتھ ہی پرچہ نامزدگی داخل کرانے کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ شامی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ نے الاسکا میں اپنے غیر قانونی فوجی اڈے میں داعشی دہشت گردوں کو منتقل کیا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجیوں نے صوبہ الحسکہ کے مشرق میں واقع الہول کی جیل سے 40 داعشی دہشت گردوں کو ہیلی کاپٹروں سے شہر الشدادی میں اپنے غیر قانونی فوجی اڈے میں منتقل کیا ہے۔ شام میں امریکی فوجی داعشی دہشت گردوں کی مدد و حمایت کرتے رہے ہیں اور ضرورت کے مطابق ان عناصر کو ادھر سے ادھر منتقل کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم عالمی سطح پر کورونا کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ممتاز تجزیہ نگار گلشن عباس نقوی، اسلام آباد سے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار اور وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر ضمیر حسین صاحب، اور ہندوستان سے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر محمد ارشد صاحب حصہ لیں گے۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے گلشن عباس نقوی سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کریں گے۔ عالمی سطح پر کورونا کی صورتحال کیا ہے، اس طرف ہم بعد میں جائیں گے۔ پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت ایران میں حالات کس نہج پر جا رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں اس وقت کرونا جو ہے اس میں شدت پیدا ہو رہی ہے۔ تمام تر احتیاطی تدابیر اور جو بھی اس کے لیے سماجی فاصلے کی دوری اور ہاتھ بار بار دھونا اور اس طرح کے جو بھی حفاظتی جو ہیں اقدامات، ان سب کی پابندی کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں کرونا میں جو ہے اس وائرس میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ تو اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایران میں بھی اگرچہ پہلے جو تھا شدت آئی تھی، پھر اس پر قابو پا لیا گیا تھا، تو اب چند دنوں سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران میں نیا سال شروع ہوا ہے اور حکومت کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا تھا کہ گیدرنگ جو ہے وہ کم ہونی چاہیے۔ حکومت کی طرف سے تو پورے اقدامات کیے گئے ہیں، آپ دیکھیں تو حتیٰ مذہبی جو اجتماعات ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی، جمعے کے جو اجتماعات ہیں اور اسی طرح دوسرے جو مذہبی اجتماعات،
نماز جماعت پر بھی پابندی،
نماز جماعت پر بھی پابندی ہے۔ تو حکومت نے پورے طور پر جو ہے وہ اپنا جو اس کی ذمہ داری تھی اس نے ادا کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں، مختلف سماجوں میں یہ ہوتا ہے کہ بعض افراد جو ہیں وہ ان پروٹوکولز کی پابندی اس طرح نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے جو روایتی ان کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس سال بھی گزشتہ سال کی طرح، گزشتہ سال بھی ایران میں چونکہ کرونا پوری دنیا میں تھا تو ایران میں بھی تھا، حکومت کی طرف سے پابندیاں عائد کی گئی تھی اور لوگوں نے زیادہ تر اس کی جو ہے وہ خیال رکھا تھا، اور حتیٰ کہ پارکوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگ زیادہ باہر نہیں نکلے تھے۔ تو اس مرتبہ بھی کچھ ایسا ہی سما دیکھنے میں آیا ہے، جو اکثریت ہے اور بہت بڑی اکثریت ایرانی عوام کی جو ہے انہوں نے ان تمام پروٹوکول کا خیال رکھا، ان کی پابندی کی، لیکن اس کے باوجود بھی بعض افراد جو ہیں وہ چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں شمالی علاقوں کی طرف، تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کسی قدر اس میں شدت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ اموات کی شرح جو بہت کم ہو چکی تھی نسبتاً، اس کا گراف تھوڑا زیادہ ہوا ہے، مبتلا ہونے والوں کا گراف بھی زیادہ ہوا ہے، اور بعض شہر کے جو پہلے جن کو ریڈ قرار نہیں دیا گیا تھا وہ اس میں آ چکے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اور اکثریت عوام کی جو اکثریت ہے اس کی طرف سے چونکہ خیال رکھا جا رہا ہے، تو اس پر تقریباً کنٹرول میں ہے، یعنی اب بھی کنٹرول میں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو امریکہ کی اور دوسری طاقتوں کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیوں کے تناظر میں دیکھیں تو ایران کی ایک یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے جو اس نے اس حد تک اس پر قابو پا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ نے جہاں دوسری پابندیاں ایران پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں کہ جس کے نتیجے میں دوسری اشیاء جو ہیں وہ ایران نہیں پہنچ پا رہی ہیں، تو اسی کے نتیجے میں یہ ہے کہ کرونا کی ویکسین ان پر بھی امریکہ کی پوری کوشش ہے
کہ
ایران تک جو ہے وہ حتی ویکسین جو ہے وہ بھی نہ پہنچ نہیں پائے, اور وہ اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایران اپنے سارے اقدامات کر رہا ہے, اور حتیٰ اس نے ساری پابندیوں کے باوجود ویکسین دوسرے ممالک سے درآمد بھی کی ہیں, جیسے کہ روس کی طرف سے پانچویں کھیپ جو ہے ویکسین کی وہ کل ایران میں پہنچنے والی ہے. تو اس طرح تقریباً 5 لاکھ ڈوز ویکسین جو اسپوٹنک وی ویکسین ہے روس کی وہ ایران میں پہنچنے والی ہے, اور خود ایران نے اپنی طرف سے جو ویکسینیں تیار کی ہیں مختلف طرح کی ویکسینیں ہیں, جن میں تقریباً 3 جو ہیں وہ کلینیکل ٹرائل کے مختلف مراحل سے گزر رہی ہیں, اور اسی موسم گرما میں یہ جو چند مہینے کے بعد جو ہے 2-3 مہینے کے بعد ان کی جو ہے وہ لگنی شروع ہو جائے گی, عام عوام کو لگنی شروع,
یعنی ملک کے تیار شدہ جو ویکسین ہے
جو خود ایران نے تیار کی ہے, تو اس کے نتیجے میں بھی ظاہر ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ اس پر کرونا پر ایران کے اندر قابو پا لیا جائے گا. جی
بہت بہت شکریہ. اور اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ٹیلی فون لائن کے ذریعے پاکستان سے وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر ضمیر حسین صاحب سے. ضمیر صاحب السلام علیکم.
السلام, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں.
جی ضمیر صاحب, اس وقت پاکستان میں کرونا کی صورتحال کیا ہے؟
جیسا کہ آپ نے انتہائی تفصیل سے شروع میں بتایا تھا کہ ساری دنیا میں کرونا کا جو ہے نا وہ وبا جو ہے نا اس کی تیسری لہر جاری ہے.
جی
خاص طور پہ پاکستان جو ہے اس وقت تیسری لہر سے گزر رہا ہے.
جی جی.
اور تیسری لہر میں جو خاص طور پہ ایک نئی بات جیسا کہ آپ نے بھی اپنے پروگرام میں بتایا ہے وہ ہے بچوں کا جو ہے اس میں انوالو ہو جانا.
جی
یعنی یہ بیماری جو ہے اب بچوں میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے. ابھی ہمارے پاس جو آخری اسٹیٹسٹک ہیں اس کے مطابق اسلام آباد سٹی میں ایک ہفتے میں 5,000 بچے جو ہے تقریباً ان میں کرونا کی وبا کا جو ہے وہ تشخیص ہوئی ہے, اس میں سے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 500-600 سے زیادہ بچے ہو رہے ہیں, اور آج کی جو ہمارے پاس آخری رپورٹ ہے اس کے مطابق 130 بچے ایسے تھے جن کی عمر 10 سال سے کم ہے. تو یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کرونا کی وبا جو ہے وہ پہلے اپنی مختلف اشکال چینج کر رہی ہے, اور نہ صرف یہ کہ اشکال چینج کر رہی ہے بلکہ اس کی جو بیماری رائی ہے یا شجوع ہے یا ٹرانسمیشن کی جو موڈ ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے نا مختلف ایج گروپس میں جو پہلے ہم فرق محسوس کر رہے تھے کہ خاص ایج گروپس یا خاص قسم کی جن کا دفاعی نظام کمزور ہے جیسے شوگر کے مریض بہت زیادہ پچھلی جن کی بہت زیادہ عمر ہو گئی تھی پہلے وہ زیادہ خطرے میں تھے, اب ہر قسم کی عمر کے جو ہے نا وہ لوگوں میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے, اور ایون بہت زیادہ جوانوں میں پہلے انتہائی بیماری کی شدت اب شاید کچھ جو ہمارے ماہرین ہیں یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ بیماری کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے کہ موت کی طرف نہ جائے, وہ کہ اس میں اموات کی شرح نسبتاً کم رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ بیماری کی جو شدت زائی ہے جو لانگ ٹرم آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرونیسٹی کی طرف آپ جانا شروع ہو گئی ہے. آپ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے جوان ہیں جن کو شدید قسم کا نمونیا ہو رہا ہے, اور ان کو نمونیا جو ہے نا وہ انتہائی ریزسٹنٹ ہے اور اس کو جانا پراپرلی کنٹرول نہیں کیا جا رہا, لیکن یہ ہے کہ وہ موت کی طرف تو نہیں جا رہے لیکن پھر بھی ان کی جو زندگی ہے وہ ایک مزری کی طرف جا رہی ہے, تو وہ مستقل ابھی آکسیجن پر ہیں.
دہلی سے ہمارا رابطہ قائم ہوا ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر محمد ارشد صاحب سے. ارشد صاحب السلام علیکم. ہندوستان میں صورتحال کیا ہے کرونا کے تعلق سے؟
دیکھیے ہندوستان میں دوسری لہر جو ہے وہ شدت تھوڑا اختیار کر گئی ہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو عوام ہیں جس طرح کا ظاہر سی بات ہے کہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں یا جو دوسرے ان کی تقریبات وغیرہ ہیں اس سے اب تھوڑا سا خوف کا جو ماحول تھا وہ ختم ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے بے احتیاطی کہیں نہ کہیں ضرور ہوئی, اور چونکہ کورونا کی نئی شکلیں اب سامنے آ رہی ہیں اس لیے اس کی وجہ سے بھی کچھ جو نئے میوٹینٹ آئے ہیں, اور ہندوستان میں تو ڈبل میوٹینٹ بھی آ گیا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا خطرہ اس کا بڑھا ہے, اور حکومت کی طرف سے مسلسل इसकी जो है इसके बारे में याद दहानी कराई जा रही है। इस तरह के इकदाम खासतौर से महाराष्ट्र की जो हमारी रियासत है, पंजाब है, गुजरात है, कर्नाटका है, वहां पे जो है कोरोना ने थोड़ा शिद्दत अख्तियार की है। मगर ये कि एक तरफ हुकूमत की सारी ये याद दहानियां हैं, दूसरी तरफ माशी सरगर्मियां, और तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जो इंतखाबात हो रहे हैं हमारे यहाँ 5 मूल रियासतों में हो रहे हैं इस वक्त, और वहां पे कोरोना का जो एक तरह से फैलाव को रोकने की कोई इकदाम नहीं है। खुद हमारी सियासी पार्टियां हुक्मरान जमात से लेकर के अपोजिशन तक कोई उसका ख्याल नहीं कर रहा है। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका कोई लिहाज नहीं किया जा रहा है। तो इसकी वजह से खतरा थोड़ा सा बढ़ता हुआ भी महसूस हो रहा है। हालांकि हमारे मुल्क में बहुत तेजी के साथ जो वैक्सीन है उनका न सिर्फ ये कि प्रोडक्शन शुरू किया है बल्कि लगाना भी शुरू किया है। बड़ा मुल्क है इसलिए अभी तकरीबन 1% भी पूरा जो है मुकम्मल जो वैक्सीनेशन है नहीं हुआ है।
बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब। जमीर हुसैन साहब, WHO का कहना है कि कोरोना वैक्सीन गरीब मुल्कों तक न पहुंचाई गई और दुनिया के सभी ममालिक को अगर कोरोना वैक्सीन तक दस्तरसी हासिल न हुई तो इसके नतायज पूरी दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक होंगे और इन खतरनाक नतायज से हत्ता तरक्की याफ्ता दुनिया भी महफूज नहीं रह सकेगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल इसी तरह है। अभी जो हालात चल रहे हैं पहले तो पहले से दुनिया में मौजूद है
जी,
और दुनिया में पहले भी वही जिसकी भैंस उसकी लाठी वाला कानून माइट इज राइट अभी तक जो है वो अमेरिका और दूसरे मुल्कों ने जिन जिन के पास भी ताकत है वो इसी पर अमल पैरा है
जी।
तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अभी जो हालात जा रहे हैं जो मुआशी तौर पर इससे मुस्तहकम जो रियासतें नहीं है या जिनके पास वसायल नहीं है कि वो वैक्सीन बना सकें या उनके पास कारखाने या उनको, तो यकीनन वहाँ पे जो है वो कोरोना को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल होगा। तो WHO या जो भी आर्मी इदारे हैं जिम्मेदार, उनकी कोशिश है कि बजट वक्त सारी दुनिया में बराबरी की सतह पर जो है ना इस वैक्सीन को मुहैया किया जाए जहाँ तक मुमकिन हो, ताकि जल्द अज जल्द इस मूजी मर्ज से दुनिया को निजात दी जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल कोरोना एक आलमी वबा है और इससे निपटने के लिए आलमी तआवुन की जरूरत है बगैर किसी तफरीक के और बगैर किसी इम्तियाज के। प्रोग्राम के बारे में हमें नाजरीन की राय का भी इंतजार रहेगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक हम अपने नाजरीन से इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।
اور سامعین، اب سماعت فرمائیے یوم اسلامی جمہوریہ کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال
مبارك مبارك عيدتون مبارك 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 دروزتون مبارك
سامعین، ایران کے یوم اسلامی جمہوریہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عزیز سامعین، انتخابات عوامی جمہوریت کی ایک اہم بنیاد شمار ہوتے ہیں۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مقدس اسلامی جمہوری نظام کی تشکیل کے لیے ہونے والے ریفرنڈم میں بھی اس اہم اصول پر خاص تاکید کی گئی۔ اس عظیم اقدام سے قوم کے ووٹوں کو ایران کی سیاسی ترقی اور فروغ میں حقیقی مقام و منزلت حاصل ہو گئی۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تقریباً 40 انتخابات کا انعقاد ایران کے اسلامی جمہوری نظام کی بنیادی تنصیبات کے استحکام میں انتخابات کی اہمیت و افادیت کی علامت ہے۔ یہ تغیر اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد پہلے موسم بہار میں 12 فروردین سن 1358 ہجری شمسی مطابق اپریل سن 1979 عیسوی میں تاریخی اور تقدیر ساز ریفرنڈم کے انعقاد سے شروع ہوا۔ اس ریفرنڈم نے جو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز پر ایران کے اسلامی جمہوری نظام کی تشکیل کے لیے انجام پایا تھا، اسلامی انقلاب کے عوامی اور غیر جانبدار ہونے کی ماہیت کو اجاگر کر دیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اپنے پیغام میں ریفرنڈم میں عوام کے تمام طبقات کی شرکت اور سیاسی نظام کے انتخابات میں عوام کے آزاد رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں ایرانی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ریفرنڈم ہماری قوم کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گا۔ یہ ریفرنڈم یا تو آپ کو آزادی و خود مختاری کی طرف لے جائے گا یا پھر پہلے کی طرح گھٹن اور اغیار پر منحصر کر دے گا۔ یہ ریفرنڈم ایک ایسا اقدام ہے جس میں سبھی کو شرکت کرنی چاہیے۔ آپ جس قسم کی بھی حکومت پسند کریں انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ کو حق ہے کہ آپ ریفرنڈم کے اس ورقے پر عوامی جمہوریہ لکھیں، شاہی حکومت یا جو بھی حکومت آپ کو پسند ہو وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو اختیار حاصل ہے۔ اس ریفرنڈم میں ایرانی عوام نے بھرپور شرکت کی اور اسلامی جمہوری نظام تشکیل پایا۔ نیز اس اسلامی نظام نے اقدار اور عوامی ووٹوں کی بنیاد پر ایک جمہوری نظام کا نمونہ عمل پیش کیا۔ اس ریفرنڈم میں شریک 98.2% افراد نے اسلامی جمہوری حکومت کے قیام کے حق میں ووٹ دیا۔ 12 فروردین کو منعقدہ ریفرنڈم کے نتائج کے بعد یہ تاریخی واقعہ یوم اسلامی جمہوریہ کے نام سے ثبت ہو گیا۔
ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان۔
بنگر که همین فریاد، بنگر ایران 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 بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان
از اشک یتیمانت از خون شهیدانت از اشک یتیمانت از خون شهیدانت فردا که بهار آید صد لاله به بار آید صد لاله به بار آید فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم آزاد و رها هستیم
ایران 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 ایران
نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم در اوج خدا هستیم
الله الله الله
از اشک یتیمانت از خون شهیدانت از اشک یتیمانت از خون شهیدانت فردا که بار آید صد لاله به بار آید صد لاله به بار آید
اسلامی انقلاب کی کامیابی کے آغاز سے ہی اہم فیصلوں کے لیے عوامی ووٹوں کی طرف رجوع کرنے سے ثابت ہو گیا کہ اسلامی جمہوریہ میں عوام کی رائے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور اسلامی نظام عوامی خواہشات کی تکمیل کے ساتھ ہی آگے بڑھتا ہے۔ 12 فروردین سن 1358 ہجری شمسی کو منعقدہ ریفرنڈم اس لحاظ سے اسلامی ایران میں عوامی جمہوریہ کا ایک جلوہ ہے کہ اس نے ملک کے سیاسی مستقبل پر عوامی حاکمیت کو ایک پائیدار جدت میں تبدیل کر دیا۔ لہذا یہ ریفرنڈم اپنے مختلف سیاسی، سماجی اور اقتصادی پہلوؤں کی وجہ سے بہت سے سیاسی تجزیہ کاروں کی توجہ کا مرکز بنا۔ ایران کے آئین میں تاکید کی گئی ہے کہ اسلامی جمہوری نظام عوامی خواہشات اور ان کی رائے پر استوار ہے۔ ایران کے آئین کی شق نمبر 56 کے مطابق ایران میں دینی عوامی جمہوریہ ہونی چاہیے۔ اس شق میں کہا گیا ہے کہ انسان اور دنیا پر خدا کی مطلق حاکمیت ہے اور اسی نے انسان کو اپنی سماجی سرنوشت کا حاکم بنایا ہے۔ کوئی بھی اس حق کے الہی کو انسان سے نہیں چھین سکتا، نہ ہی کسی خاص فرد یا گروپ کے فائدے کے لیے واگزار کر سکتا ہے۔ ایران میں انتخابات میں شرکت کرنا قانونی فریضے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ دینی فریضے کی بنیاد پر ہے۔ انتخابات اسلامی ایران کے سیاسی نظام میں عوامی حکمرانی کے اصول کی بنیاد پر سیاسی اور سماجی شعبوں سے متعلق فیصلوں میں مشارکت کا مؤثر ہونا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 25ویں برسی کے موقع پر ایک اجتماع سے اپنے خطاب کے دوران ایران کے اسلامی جمہوری نظام میں انتخابات کی اہمیت و افادیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اسلامی جمہوریہ میں عوام اور دین، نہ صرف یہ دونوں عناصر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، بلکہ دین ہی عوامی حکمرانی کا سرچشمہ ہے۔ عوامی حکمرانی کو مغرب سے لے کر اسلامی شریعت اور اسلامی نظریات میں ملا دیا ہے۔ اگر انتخابات، جمہوریت اور عوامی رائے پر انحصار دین کا جز نہیں ہوتا تو پھر اسلامی شریعت سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کسی سے بھی مرعوب نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہر بات کو وہ صریح اور واضح بیان کرتے تھے۔ یہ دین کا جز ہے۔ اسلامی شریعت کی پابندی ضروری ہے اور یہ نظام عوامی حکمرانی کے ذریعے چلتا ہے۔ اصل کام عوام کا ہے، یہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کی بنیاد ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک دیگر خطاب میں بھی اس اصول پر تاکید کی تھی کہ انتخابات سیاسی آزادی اور لوگوں کی مشارکت کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ دینی عوامی جمہوریہ کا نظریہ درحقیقت سرنوشت کے تعین میں عوام کے حقوق کا حصول ہے، جو سیاسی ترقی و پیش رفت کے معیاروں میں سے ایک ہے۔ اس اصول کے مطابق عوام اپنے خفیہ اور علنی براہ راست ووٹوں کے ذریعے صدارتی، پارلیمانی، شہری و دیہی اسلامی کونسلوں اور مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے چار انتخابات میں سرنوشت کے تعین اور امور کو آگے بڑھانے کے مقصد سے شرکت کرتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے نظام کے عوامی ہونے کے اصول کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حکومت کا عوامی ہونا، یعنی حکومت میں عوام کو کردار ادا کرنے کی ذمہ داری سونپنا، یعنی حکومت کی تشکیل، اس کو چلانے اور حکمراں کے تعین میں عوام کے پاس کردار ادا کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسلامی حکومت کے عوامی ہونے کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومت عوام کی خدمت کے لیے ہے۔ جو کام حکمراں کا ہے وہ عام لوگوں کے مفادات کے لیے کام کرنا ہے، کسی خاص طبقے یا کسی خاص گروپ یا خاص افراد کے لیے نہیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد منعقدہ انتخابات ہمیشہ اسلامی جمہوری نظام میں عوامی بنیادوں کی تقویت کا سبب بنے ہیں، اور انتخابات نے نئے اقدامات کے لیے میدان کو ہموار کیا ہے۔ لوگوں نے ہر الیکشن میں مختلف نظریات و خیالات کے باوجود ووٹنگ میں حصہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ ان کو اپنے سیاسی نظام پر اعتماد ہے اور اس کے حامی ہیں۔
سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔ اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر تمام ساتھیوں کو دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائی پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 12 فروردین، 18 شعبان اور 1 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ شعبان سن 326 ہجری قمری کو امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کے تیسرے خاص نائب اور محدث فقیہ اور ایرانی شیعی متکلم ابو القاسم حسین بن روح نوبختی نے وفات پائی۔ حسین بن روح کا تعلق ایرانی نژاد خاندان نوبخت سے تھا۔ اس خاندان یعنی نوبخت خاندان کے جد اعلی اپنے زمانے کے ایک اہم ترین ماہر فلکیات تھے۔ وہ سن 305 سے 326 ہجری قمری تک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نائب اور شیعوں اور آپ کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھے۔ وہ بہت سے فضائل کے حامل تھے، لیکن ان کی شہرت اور اعتبار کی خاص وجہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نیابت تھی۔ اٹھارہ شعبان سن 321 ہجری قمری کو معروف عرب شاعر، ادیب اور ماہر لسانیات ابن درید کا انتقال ہوا۔ وہ ذہین، خوش اخلاق اور مہربان شخص تھے۔ ان کو سب سے زیادہ شہرت عربی لغت نویسی میں اہم کردار ادا کرنے کی وجہ سے ملی۔ ان کی ایک اہم کتاب کا نام الاشتقاق ہے، جو لغت کی طرح ہے اور حروف تہجی کے مطابق مرتب کی گئی ہے۔ ان کا ایک دیوان بھی موجود ہے۔ یکم اپریل سن 1546 عیسوی کو ڈینمارک کے ریاضیداں اور منجم ٹیکو براہے پیدا ہوئے۔ انہوں نے کچھ عرصہ جرمنی میں علم حاصل کیا۔ اس کے بعد بہت زیادہ تحقیق و مطالعے کے بعد ایک نیا ستارہ دریافت کیا، جس کے بعد ڈینمارک کی حکومت نے رصد خانہ بنانے کے لیے ایک جزیرہ ان کے سپرد کر دیا۔ اس جزیرے میں انہوں نے 20 سال تک بہت لگن کے ساتھ کام کیا اور رصد کے آلات مکمل کرنے اور سیاروں اور ستاروں کی رصد کے ذریعے دوسرے منجمین کی تحقیقات کا راستہ ہموار کیا۔ ٹیکو براہے کا سن 1601 میں انتقال ہو گیا۔ یکم اپریل سن 1578 عیسوی کو علم تشریح الابدان یا پوسٹ مارٹم کے ماہر ڈاکٹر ولیم ہاروے برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ ولیم ہاروے طب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یونیورسٹی میں تدریس اور تحقیقات میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے سن 1616 میں جسم میں دوران خون کی کیفیت دریافت کی اور اس سلسلے میں ایک کتابچہ لکھا۔ ولیم ہاروے نے حیوانات کی تخلیق پر بھی ایک کتابچہ لکھا ہے۔ ان کا سن 1657 میں انتقال ہو گیا۔ یکم اپریل سن 1945 عیسوی کو امریکی فوجیوں نے جاپان کے اوکیناوا جزیرے پر اپنے وسیع حملے کا آغاز کیا۔ دوسری عالمگیر جنگ کے اواخر میں کیا جانے والا یہ حملہ جاپان اور امریکہ کے درمیان آخری اور بڑی زمینی اور سمندری جنگ شمار ہوتا ہے۔ یہ لڑائی 83 دن تک جاری رہی۔ اس میں امریکہ کے 1300 بحری جہازوں اور تقریباً 10,000 جنگی طیاروں نے حصہ لیا، لیکن جاپان والوں نے اپنی سرزمین کا بھرپور انداز میں دفاع کیا۔ اس جنگ میں فریقین کو شدید نقصان پہنچا۔ جاپانیوں کی استقامت کی وجہ سے امریکی حکام اس جزیرے پر حملے میں ناکام رہے تو انہوں نے جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی شہروں پر ایٹمی حملے کا حکم دے دیا۔ اس وقت جاپان میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ اسی جزیرے میں واقع ہے۔ اس جزیرے کے باشندے سال ہا سال سے اس کو بند کیے جانے کے خواہاں ہاں ہیں۔ یکم اپریل سن 1948 عیسوی کو پاکستان کے پہلے سکے جاری ہوئے۔ قیام پاکستان کے ابتدائی چند مہینوں تک حکومت پاکستان نے غیر منقسم ہندوستان کے سکوں اور کرنسی نوٹوں کو ہی اپنی کرنسی کے طور پر استعمال کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سکے اور نوٹ جاری کرنے کی کوششیں بھی جاری رکھیں۔ یکم اپریل سن 1948 کو پاکستان نے اپنے سکے جاری کرنے کے ساتھ ریزرو بینک آف انڈیا کے کرنسی نوٹوں پر حکومت پاکستان کے الفاظ لکھ کر انہیں بھی پاکستان کی سرکاری کرنسی قرار دے دیا۔ بارہ فروردی سن 1358 ہجری شمسی کو ایران میں اسلامی جمہوری نظام قائم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد حکومتی نظام کے تعین کے لیے ریفرنڈم کروایا گیا تھا۔ اس ریفرنڈم میں 98.2% ووٹ اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ڈالے گئے۔ اس دن کے بعد سے ایران میں ہر سال 12 فروری کو یوم اسلامی جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ 12 فروری کا دن اسلامی انقلاب کے عظیم دنوں میں سے ایک ہے، جس میں ایران کی مسلمان قوم نے شعور اور سیاسی آگہی کی بنا پر اسلامی جمہوری نظام کو منتخب کیا، اور یہ تاریخی انتخاب ملت ایران کی سیاسی زندگی میں ایک نیا موڑ تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں اسلامی جمہوری نظام کے اعلان کی مناسبت سے اپنے پیغام میں فرمایا تھا، مبارک ہو آپ کو، آپ نے اپنے نوجوانوں کی شہادت اور بڑی مصیبتیں اٹھانے کے بعد اپنے دشمن کو ناکام کر دیا اور اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ووٹ ڈال کر حکومت عدل الہی کا اعلان کیا۔ ایسی حکومت جس میں سارے لوگ یکساں اور برابر ہیں اور عدل الہی کا نور سب پر پڑ رہا ہے، نیز قرآن و سنت کی رحمت سب پر یکساں برس رہی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یادوں کے جھروکے پروگرام، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وَكَسَانِي ذِيَاءَهُ وَأَنَا فِي نِعْمَتِهِ اللَّهُمَّ فَكَمَا أَبْقَيْتَنِي لَهُ فَأَبْقِنِي لِأَمْثَالِهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا تَفْجَعْنِي فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ بِارْتِكَابِ الْمَحَارِمِ وَاكْتِسَابِ الْمَآثِمِ وَارْزُقْنِي خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا فِيهِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين. Mm-hmm.